حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الحمد للہ الذی لا یبلغ ندہتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العابدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، صدق الله العلي العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، الحمدللہ سلسلہ گفتگو کی ساتویں نشست ہے. عنوان گفتگو جیسا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں مسلسل ذکر ہو رہا ہے، مقام اہل بیت اور قیام اہل بیت. میں نے متعدد بار یہ جملے آپ کی خدمت عالیہ میں دہرائے ہیں، تکرار کیا ہے، اور تکرار کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام عالم اسلام کے لیے بالعموم اور پیروان محمد و آل محمد کے لیے بالخصوص یہ پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اپنے اس نظریے اور عقیدے جس کی اساس اور بنیاد پر ہم بعدد مصطفیٰ اہل بیت عصمت و طہارت کی امامت اور دینی رہبری اور اجتماعی رہبری کے قائل ہیں، اور اس کی اساس اور بنیاد وہ آیات قرآنی اور وہ احادیث نبوی ہیں جس کی بنیاد اور اساس پر ہم سرکار دو عالم کے اس فرمان ذیشان کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعدد مصطفیٰ امت مصطفیٰ میں اہل بیت عصمت و طہارت وہ ہادیان امت ہیں کہ جن کو بعنوان ہادی مصطفیٰ نے ہم میں چھوڑا ہے. سرکار دو عالم نے حدیث ثقلین کی روشنی میں امت کے لیے جو نسخہ واحدہ ہدایت تجویز فرمایا ہے وہ منحصر ہوتا ہے دو چیزوں میں، قرآن اور اہل بیت. سرکار دو عالم کی اس حدیث کو مسلسل ذکر کیا کہ سید الانبیاء نے، امام الانبیاء نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی وقت وفات کی خبر دینے کے ساتھ امت میں جو دو پیام ہدایت چھوڑے ہیں وہ منحصر ہے قرآن اور اہل بیت میں. لہذا اسی حدیث سرکار دو عالم کی روشنی میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم بعدد مصطفیٰ دین کی وہی تشریح و تبیین اور توضیح اور تفسیر قبول کرتے ہیں جس کی تائید و توثیق و تصدیق آل محمد کریں. ہم اسے ہی سنت قبول کرتے ہیں جو سنت اہل بیت عصمت و طہارت میں نظر آئے. ہم بعدد مصطفیٰ سلسلہ عصمت کے قائل ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ امتیاز ہے امت اسلامیہ پر، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ بعدد مصطفیٰ ہم اوصاف سید الانبیاء کی حامل شخصیات جن میں سوائے نبوت اور رسالت کے تمام اوصاف مصطفیٰ موجود تھے، اور وہ اسی سلسلہ ہدایت مصطفی کا تسلسل تھے. لہذا ہمارے نزدیک نبوت اور رسالت تو ختم ہوئی ہے، لیکن سلسلہ ہدایت میں سرکار دو عالم نے حکم خدا سے اپنے بعد جنہیں چھوڑا ہے وہ امت میں اسی معیار و ملاک پر موجود تھے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا. اور سرکار دو عالم نے اپنی حیات طیبہ میں متعدد مواقع پر، بلکہ یوں کہوں کہ قدم قدم پر، ہر اہم مرحلے پر امت کو اسی سلسلہ ہدایت سے منسلک، مربوط اور منسوب رہنے کی ہدایت فرمائی. اگر آپ
سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کا مطالعہ یا مشاہدہ فرمائیں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ سرکار دو عالم نے ہر اہم مسئلے پر امت کو اسی سلسلہ ہدایت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اسی اہم ترین احادیث میں سے ایک حدیث حدیث ثقلین ہے۔ حدیث ثقلین کا لفظ کیا امت پر سرکار کی طرف سے حجت کامل ہے کہ میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا ہے تو کن کو اپنا امام بناؤ، کن کو اپنا ہادی بناؤ، کن کو اپنا رہبر بناؤ، کن کی اتباع اور پیروی کرو۔ حدیث ثقلین امت پر حجت ہے، امت کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہیں رہنے دیتی، اور حدیث ثقلین میں درج ہونے والے وہ تمام موارد اور الفاظ جو خود اس بات کی دلیل ہیں کہ حدیث ثقلین کا مقصد فضائل بیان کرنا نہیں تھا، اہل بیت کی کوئی فضیلت پہنچانا مقصد نہیں تھا، بلکہ امت کو اس سلسلہ ہدایت سے منسلک کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی ختمی مرتبت نے وہ کیا ہے جس میں کسی کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے۔ مثلا یہ فرمانا کہ میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں، تارکن خود بتا رہا ہے کہ جنہیں چھوڑا جا رہا ہے سرکار دو عالم کے بعد ان دو میں ایک قرآن کا ذکر ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو قرآن کی موجودگی میں یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی اور پیام ہدایت کی ضرورت ہے؟ اگر پیام ہدایت قرآن ہے تو جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑا وہ بھی امام ہدایت ہے، وہ بھی قرآن کی طرح ہے۔ اب اس جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ما ان تمسک تم بہما، جب تک قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا لن یفترقا، یہ قرآن اور یہ اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ سرکار فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ان میں افتراق نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ بے توجہ رہے، اب اگر قرآن اور اہل بیت کی عدم جدائی کا اعلان سرکار دو عالم فرما رہے ہیں تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ سرکار کو یہ اعلان کرنے کا حکم پروردگار نے دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم حکم خدا سے امت مصطفیٰ کو بتا رہے تھے کہ میرے بعد یہ دو پیام ہدایت ان کا آپس میں تعلق، پہ توجہ رہے، ان کا آپس میں تعلق، ان کا آپس میں رابطہ اتفاقی نہیں، حادثاتی نہیں، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اب قرآن کے بارے میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالمین فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں کسی طرف سے باطل کا دخول ممکن نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے یہ قرآن عین حق ہے، جدھر سے دیکھو حق ہے، اس میں باطل کا داخلہ ممنوع ہے، باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر متوجہ ہیں تو سرکار فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہوں گے، دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی کب ہیں؟ جب دونوں کی راہیں جدا ہو جائیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب جب قرآن میں باطل کا دخول ممکن نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جب قرآن بے عیب ہے، لا ریب ہے، معصوم ہے، ہر خطا سے مبرہ و منزہ ہے، تو سرکار جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں پہ توجہ رہے، اگر ان میں عیب آ جائے تو عیب دار اور بے عیب کا کبھی ساتھ نہیں رہتا، جہاں عیب آئے گا بے عیب سے جدا ہو جائے گا، تو گویا سرکار دونوں کی ضمانت دے رہے ہیں کہ ان میں قیامت تک کے لیے کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ یہ عدم جدائی کا معنی یہ ہے، جیسے قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے ویسے ان میں کوئی خطا نہیں آئے گی۔ یہ بھی ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں، متوجہ ہے میری بات کی طرح؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس تناظر میں اگر بات پہنچ جائے تو مجھے خوشی ہوگی، چونکہ میرا مقصد آپ تک اس حدیث اور اس کے ضمن میں چند گزارشات کامل و اکمل طور پہ پہنچانا مقصود ہے، منظور ہے، اس لیے اس انداز میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کی توجہ میرے لیے کافی ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے ہوں، تو دوبارہ دوسرے پہلو سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن اگر بے عیب ہے اور جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑا، اگر ان میں عیب آ جائے تو جہاں عیب آ جائے گا قرآن سے ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ جدا نہیں ہوں گے، وہ تو جدا ہو گئے۔ جہاں آپ کہیں گے کہ اہل بیت میں یہ خطا ہے، تو جس کے ساتھ پیغمبر نے چھوڑا، پیغمبر تو فرما رہے ہیں قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، جب قرآن آپ کے نزدیک بے عیب ہے تو جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑا وہ بھی بے عیب ہے۔ نہیں، یوں سمجھیں، اسی لیے پروردگار نے جیسے قرآن کی طہارت کا اعلان کیا ہے، جنہیں پیغمبر نے قرآن کے ساتھ چھوڑا، انتظام و اہتمام خدا سے ان کی طہارت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور کیسا اہتمام، کیسا انتظام، شیعہ بچوں کو بھی وہ واقعہ یاد، اور اس حوالے سے آج الحمدللہ اس حال میں آپ سے مخاطب ہوں کہ امت بھی اس آیت کے حوالے سے کم از کم بات کر رہی ہے کہ سرکار دو عالم نے اہتمام و انتظام طہارت اہل بیت کے اعلان کے لیے جو کیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا، اور اس گھر میں انتخاب اور اس گھر میں اہتمام کیا جہاں عصمت کا اعلان ہونا تھا۔ پیغمبر نے یہ جو چادر کا دامن پھیلایا اور اس چادر میں پنجتن کو جمع کیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، چونکہ اگر اپنی مرضی سے کیا ہوتا تو ادھر سے آیت نہ آتی۔ تو گویا آیت کا نزول بتا رہا ہے، توجہ رہے، گویا آیت کا نزول بتا رہا ہے کہ اے میرا حبیب، نزول آیت سے پہلے مصداق آیت بتا دے۔ نہیں، بات نہیں پہنچی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ خدا آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے پیغمبر کو اس اہتمام کے ذریعے الہام فرما رہا ہے کہ چادر میں ان پنجتن کو اپنے ساتھ جمع کر پھر میں آیت اتاروں، تاکہ آیت کے نزول کے بعد یہ ثابت نہ ہو کہ یہ کون ہیں جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، پہلے ہی جمع کر کے بتا دے کہ جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے وہ یہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو لے آتا۔ توجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مصداق آیت ہوتا تو آیت میں لے آتا۔ اب چونکہ بعض دوست احباب ان واقعات کو نہ پڑھنے کی فرصت، نہ دیکھنے کی فرصت، اور جن تک یہ واقعات موجود ہیں ان سے معذرت کے ساتھ۔ اسی اہتمام نزول آیہ تطہیر میں، اہتمام نزول آیہ تطہیر میں جو راوی ہے، راوی وہ مرد نہیں وہ عورتیں ہیں، توجہ فرمائیں گے، اور وہ خواتین بھی کوئی عام نہیں، پیغمبر کے گھر سے ہیں۔ آیہ تطہیر کی پہلی راویہ حضرت ام سلمہ، ام المومنین بی بی، خود راوی روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر تو یوں تھے نا اور درمیان میں مسجد، فرماتے ہیں سرکار دو عالم جب نکلے اور جناب سیدہ کے گھر میں گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی۔ فرماتی ہیں میں سیدہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ یہ چاروں ہستیاں سرکار کے ساتھ جمع ہو گئی، اور سرکار کے یہ الفاظ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں، کیا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین بی بی، اتنی عظیم بی بی ہیں، اتنی عظیم کہ حضرت ام سلمہ کے حوالے سے میں کتاب پڑھ رہا تھا آیہ تطہیر پر، تو ان کے حالات زندگی میں آیت اللہ فاضل لنکرانی اور آیت اللہ شہاب الدین سہروردی وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، فرماتے ہیں کہ اس بی بی کی روایت کا معیار اور مقام اتنا بلند ہے کہ اکثر اہل بیت کی شان میں جو احادیث تھی وہ اس بی بی سے ہم تک پہنچی۔ مثلا انہی احادیث میں ایک حدیث یہ ہے کہ علی مال حق والحق مالی، توجہ ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جب مولا کائنات جنگ جمل لڑنے جا رہے تھے تو ایک بی بی نے انہیں دعوت دی کہ میرے ساتھ چلیں، حضرت ام سلمہ نے جواب میں کہا میں گھر میں بیٹھی ہوں، جو کام میں کر رہی ہوں یہ کرو، وہ نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ اب اس سے زیادہ بات نہیں کہتا، شاید آپ متوجہ ہو گئے، چلو نہیں بھی ہوئے تو اچھی بات ہے، ایسی باتوں پہ توجہ بعد میں مشکل بن جاتی ہے، بندے داد دیتے ہیں پڑھنے والے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے توجہ فرمائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنی عظیم بی بی کہ جب جنگ جمل لڑنے کے لیے جانے لگے، ایک تو ادھر جواب دیا نا، دوسرا جواب مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مولا کو مخاطب کیا، اور مولا کے ساتھ چند اصحاب کھڑے تھے، انہیں مخاطب کر کے انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی یا علی، یا علی میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ایک حدیث سنانے آئی ہوں۔ امیر المومنین مسکرائے اور کہا ام المومنین بی بی ہیں، فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سرکار کے حضور تھی، ایک دفعہ سرکار نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے ام سلمہ تمہیں ایک حدیث سناؤں، یا رسول اللہ فرمائیں، فرمایا علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیوں؟ علی مال حق والحق ما علی، علی کبھی حق سے جدا نہیں ہوتے اور حق کبھی علی سے جدا۔ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ، اس کے بعد سرکار نے فرمایا اللہم عدر الحق کا حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جائیں۔ چونکہ اہل مطالعہ اگلا جملہ آپ نے خود دہرا دیا، اب سنیں، علی میں اور امت میں یہی فرق ہے، ہم سب ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ سنیے میری بات، سنیں میری بات، سنیں بیٹا، لے آؤ لے آؤ، اب آپ ایک صلوات پڑھ لیں، صلوات پڑھ لیں، ایک صلوات پھر پڑھ لیجیے، متوجہ ہے میری بات کی طرف؟ اگر توجہ فرمائیں گے تو بات آپ تک پہنچے. اب توجہ کا معنی میں بارہا کہہ چکا ہوں, جامعۃ المنتظر بھی, دوسری جگہوں پر بھی, ہاں جوڑ گئے. توجہ کا معنی میرا قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ نعرے لگے, یعنی نعرہ لگانے سے روکتا نہیں, لیکن مقصد توجہ کا یہ نہیں ہوتا. توجہ کا مقصد ہوتا ہے کہ بات پہنچے, یہ مقصد ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, آپ توجہ سے سنیں, آپ نہ بھی بولیں مجھے خوشی ہوگی. کیوں خوشی ہوگی؟ چونکہ میرا مقصد مجلس سنانا نہیں, پہنچانا ہے, اور ان نوجوانوں تک بات پہنچانا ہی آنے کا مقصد ہے. سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر, جدھر علی جائیں سنیے. اس کا اجتماعی پہلو بھی بتا رہا ہوں, اجتماعی پہلو. سرکار نے اپنے بعد یہ دعا کیوں فرمائی؟ یا اللہ حق کو ادھر پھیر. اب بولیں سرکار کی یہ دعا مولا علی کے حق میں قبول ہے یا نہیں؟ نہیں, توجہ فرمائی, قبول ہے. میں نہیں, آپ نہیں کہتے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز کے والد, وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی دعا تو رد ہوتی نہیں. اب اسی سے نتیجہ دے رہا ہوں, جب سرکار کی دعا رد نہیں ہوتی تو اب سرکار نے دعائیہ انداز میں کہا یا اللہ حق کو ادھر پھیر, جدھر علی جائیں. اگر یہ دعا قبول ہے تو پھر حق وہی ہے جہاں علی ہے. اچھا, اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حق وہی ہے جہاں علی ہے تو پھر تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, توجہ فرمائی, پھر آپ تاریخ اسلام میں جدھر علی کو دیکھ رہے ہیں, اگر حق پرست ہو تو ادھر رہنا. اگر یا اگر حق پرست ہیں تو ادھر رہنا جدھر علی ہیں. توجہ رہے, توجہ توجہ رہے. سرکار نے شاید, اب سرکار کے فرمان کی بھی تو تشریح ہو سکتی ہے نا, شاید سرکار دو عالم نے ہم سب کی مشکل آسان کی مشکل کشا کے ذریعے. یار میں عوامی بات نہیں کر رہا, توجہ فرمانا, انداز ممکن ایسا ہو لیکن بات کی ڈیپتھ میں جانا, سوچنا. شاید سرکار ہماری مشکلیں آسان کرنا چاہتے تھے. سرکار بتا رہے تھے میرے بعد حق ادھر ہوگا جدھر علی ہو, لہذا ہمیں یہ لائن دے دی کہ میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے, میرے بعد یہ دیکھنا علی کہاں ہے. گویا سرکار سمجھا رہے تھے جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو, حق نہیں ہوگا, اور جہاں علی ہوں کچھ نہ ہو, حق ہوگا. سرکار نے اس لیے مشکل آسان کی کہ میرے بعد حق پہچاننا مشکل ہوگا. اگر حق ڈھونڈنے نکلو گے تو ممکن ہے شخصیات کو حق کا معیار سمجھ لو. آئے ہائے 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 ہائے, ممکن ہے میرے بعد شخصیات کو حق کا معیار سمجھ لو. سرکار نے ہمیں سمجھایا کہ شخصیت کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا, کہ حق ہو سکتا ہے علی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا. توجہ ہے, مولا علی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا, امیر المومنین کو دیکھ کے فیصلہ کرنا. لے اب اگلی بات جو علماء نے یہاں بیان فرمائی ہے, بندہ حقیر اسی حوالے سے گزارش کر رہے ہیں, آپ متوجہ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. جب سرکار نے فرمایا علی اور حق جدا نہیں ہوں گے تو حق کیا ہے؟ جو مشیت خدا کے مطابق ہو. آسان لفظوں میں ہر وہ شے جو مشیت خدا کے مطابق ہو وہ کیا ہے؟ حق. اور علی سے جدا نہیں, خود یہ علی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے. نہیں پتا کیسے سن رہے ہیں یار, خود یہ مولا علی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، جس سے حق کبھی جدا نہ ہو وہ کبھی کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں معلوم کتنے لوگوں کو تاریخ کے اس واقعے کا پتہ ہے۔ خدا کی قسم، سرکار نے سارے مسائل امت کی گمراہی کا عذر بہانہ باقی نہیں رہنے دیا۔ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، اب علی جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نہیں توجہ فرما رہے، علی جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ علی نہیں کھڑے، یہ حق کھڑا ہے۔ اسی لیے بتول علی کو لے کے آئی۔ آئے 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 آئے، یہ حق کھڑا ہے، یہ حق ہے، یہ عین حق ہے۔ اب وہ متعدد بار جملہ عرض کر چکا، یہ آل محمد، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا، مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ سننا۔ اب ممکن ہے اس حوالے سے آپ غور بھی کریں، میں متعدد بار جملہ اور مجالس میں عرض کر چکا کہ ایک جنس ہوتی ہے، ایک ترازو۔ آپ ہمیشہ جنس کو تولتے ہیں، ترازو پر، ترازو کو نہیں تولتے۔ اور جب جنس ترازو پہ رکھ لیتے ہیں نا، پھر جنس کو نہیں دیکھتے، ترازو کو دیکھتے ہو۔ سرکار کی یہ حدیث بتا رہی ہے علی امت میں جنس نہیں، علی ترازو ہیں، اور ترازو بھی حق کا۔ تو مصطفیٰ سمجھا رہے تھے امت کو، میرے بعد علی کو دیکھنا، علی کو نہ تولنا، سب کو علی سے تولنا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ متوجہ ہے انشاءاللہ۔
امیر المومنین علی علیہ السلام بلند کر سلام،
صلی اللہ محمد و علی محمد وعجل۔ یہ احادیث کوئی ہماری خطابت کا حصہ تھوڑا ہی ہے؟ بھیا توجہ فرمائیں، یہ احادیث کوئی ہم خطابت کے لیے تھوڑی سناتے ہیں، ہم آپ اور امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں درد دل کے ساتھ کہ سرکار کی اس حدیث کے بعد بھی اگر کوئی کسی کا عرس منا رہا ہے، اگر اس حدیث کے بعد بھی عرس منا رہا ہے، تو پھر مجھے معذرت کے ساتھ، میں جملے سخت نہیں کہتا، کم از کم مجھے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے سرکار نے صرف یہ نہیں کہا علی تیرے ساتھ حق ہے، یہ بھی کہا کہ تجھ سے محبت مومن رکھے گا۔ میں کسی مذہب پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ان علماء کو، علماء اسلام کے ان علماء کو دعوت فکر بھی دیتا ہوں جو ابھی تک متردد ہیں، اور ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس رخ کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا جب حق علی کے ساتھ ہے تو ادھر سکوت کر لو، یہی بہت ہے۔ نہیں یار، توجہ فرمانا، آپ اس قدر تشریف لائے ہیں، محرم کے ایام اختتام تک ہیں، اور بالآخر ان ایام میں آپ کا استقبال بڑھ جاتا ہے، ہماری ہمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے بات کر رہا ہوں، اب یہ پوری اپنی قوت اور قدرت لگانا چاہتا ہوں، مقصد 35-40 منٹ اگر فضائل کی گفتگو ہو جائے تو کافی ہوتا ہے، لیکن اگر روایتی انداز میں ہم پڑھیں تو پھر تو گھڑی پہ نظر رہے کہ کب 35 منٹ ہوں اور 10 منٹ مصائب سنائیں اور ختم۔ لیکن مقصد یہ تھوڑا ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ نہ جانے خدا اگلا سال دے نہ دے، تو کم از کم میسم کی طرح ہر مجلس تو پڑھیں۔ میری بات پہ توجہ نہیں ہے؟ کم از کم وہ علی والے جو جان کی قیمت پہ پڑھ رہے تھے، تو صحت دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اس راہ میں تو جان بھی چلی جائے تو گئی نہیں رہ گئی ہے۔ میں امت اسلام کی خدمت میں جو جملہ آج عرض کرنے والا ہوں اور آپ کی سنیں، خدا کی قسم تاریخ میں ایسے بہادر علماء اہل سنت، بلکہ محدثین، بلکہ اکابرین امت موجود ہیں جنہوں نے محبت علی میں زحمتیں اٹھائی۔ سنیں، اب آپ شیعوں کو بات کر رہا ہوں، کبھی بھی دلوں میں یہ کینے بغض نہ بنائیں، یہ باتیں کرنے کا مقصد دوسروں کو دعوت فکر دینا ہے۔ میں منبر پہ اعلان کرتا ہوں، ہم امام نسائی جیسے سنی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ سننا، امام نسائی وہ ہیں جن کی ایک کتاب صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں ہے۔ میں نے کیوں ان کا نام لیا؟ بعض دوستوں کا مطالعہ ہے، انہیں معلوم ہے، جن تک بات نہیں پہنچی یہ نوجوان بتاتا ہوں۔ امام نسائی نے جہاں احادیث میں کتابیں لکھی، وہاں ایک کتاب لکھی ہے خصائص علی۔ توجہ ہے، خصائص امیر المومنین لکھی، یعنی مولا کی شان میں جتنی احادیث ہیں مستند، اپنے مذہب سے وہ اکٹھی کی۔ امام نسائی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب شام گئے، شام، اب شام سے سمجھ جاؤ، ملک شام اس وقت گئے، آج سے پہلے، آج کے شام کی بات نہیں کر رہا، ابھی شام پر شامیوں کا اثر تھا۔ جب شام گئے تو ان کو درس کے لیے بلایا گیا۔ سننا، منبر پہ آئے بلا تشبیہ، مجمع میں سے لوگوں نے اٹھ کر شرارت کی، کہنے لگے نسائی نسائی، اتنا بڑا محدث، تم نے مولا علی کی شان میں وہ کتاب لکھ دی تو اس شام والے امیر کے لیے بھی تو لکھو۔ انہوں نے کہا کیا کروں، مجھے تو ایک حدیث بھی صحیح نہ ملی۔ منبر پہ اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، انہوں نے کہا ایک بھی صحیح حدیث نہ ملی سوائے ایک حدیث کے کہ اللہ تیرا شکم کبھی نہ بھرے۔ معذرت چاہتا ہوں، سننا، میں کوئی اس انداز میں بات کر کے آپ میں کوئی اشتعال پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اہل سنت بھائیوں آؤ، ہم اس سنی کو سلام کریں گے جو شام میں جا کر بھی امیر شام کی فضیلت نہ پڑھے، آئے ہائے ہائے ہائے، جو وہاں بھی علی کے فضائل پڑھ کے بتائے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ اب سنیں سنیں، آپ شیعہ ہیں نا، شیعہ، میں آپ میں فضائل علی پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ ہم سعودی عرب چلے جائیں نا، سعودی عرب چلے جائیں، یہ عقیل بھائی کے ساتھ حج پہ گئے تھے، چلے جائیں تو کئی چیزیں چھپاتے پھرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ چلیں یار، آپ بہادر ہوں گے جو آپ میں حج پہ گئے ہیں، جانتے ہیں کیا ماحول ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، میں کہتا ہوں امام نسائی تیری عظمتوں کو سلام۔ سنیں، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ لوگوں نے حملہ کیا، انہیں اتنا مارا پیٹا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام نسائی کی محبت علی میں امتحان ہوا شام میں، اور ان کو اس امتحان میں اللہ نے آزمایا اور یہ محبت علی میں شہید ہے۔ میری بات سنیں، یہ امام نسائی، کیا یہ آج کے عطر فروش سے زیادہ علم نہیں رکھتے تھے؟ یہ آج کے کسی عطاری سے امام نسائی ایک کتاب لکھ دی صحاح ستہ میں، اتنے بڑے محدث انہیں تو کوئی فضیلت نظر نہ آئی، اور تم ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر سال، اور منافقت کا یہ انداز کہ یکم محرم کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ میں نے پرسوں کہا تھا دو کام کرنے ہیں، ایک شیعوں کو ایک اہل سنت کو۔ شیعوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا تعلق نصیریت سے توڑنا ہے، سنیت اپنا تعلق ناسبیت سے توڑے۔ سنیت کو خطرہ ہے خارجیت سے، شیعیت کو خطرہ ہے نصیریت سے۔ بتاؤں دونوں کی شناخت کیا ہے؟ نصیریت کو خطرہ، نصیریت کو خطرہ۔ پہلے کہا تھا ہمیں خطرہ ہے نصیریت سے، نصیریت کو کس سے خطرہ ہے؟ اسے اہل بیت کی فضیلت سے خطرہ نہیں، اسے اہل بیت کی توحید سے خطرہ ہے۔ بات نہیں پہنچی؟ نصیریت دشمن ہے توحید کی، خارجیت دشمن ہے اہل بیت کی۔ ایک کام شیعہ کرے ایک سنی، شیعہ توحید کا ذکر عام کرے تاکہ نصیری جدا ہوتے جائیں، سنی ذکر اہل بیت عام کرے تاکہ ان میں چھپے خارجی نکلتے جائیں۔ نہیں آؤ، میں ہمیشہ دو جملوں میں بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو کام کرو، شیعہ دعائے کمیل عام کرو، سنی ذکر آل محمد عام کرو۔ جسے دعائے کمیل علی پسند نہ آئے سمجھ لینا شیعت میں نصیریت ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ جسے علی کے خطبات توحیدی پسند نہ آئیں سمجھ لینا یہ شیعت میں چھپی نصیریت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو فضائل علی نظر آئیں اور وہ نظر نہ آئے جس کے سامنے علی سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے دعائے توسل سے محبت ہو اور دعائے کمیل پسند نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زیارت حسین پر تو جاؤں، کل وضاحت کر دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں زیارت حسین پر تو جاؤں، مجھے کربلا جانے کا شوق تو ہو لیکن مجھے دعائے عرفہ حسین پسند نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں روزے عاشور یہ علم لے کے تو چلوں، میں ذوالجناح حسین کے ساتھ تو چلوں، میں یا حسین تو کروں لیکن مجھے وہ پسند نہ ہو جو حسین کو پسند ہے؟ روزے عاشور میرے حسین کی نظر دو کاموں پر تھی، دو کاموں پر، ایک دشمن سے مقابلے پر، دوسری نماز پر۔ یہ دو کام میرے حسین کو پسند تھے۔ انشاءاللہ پرسوں تفصیل سے عرض کر دوں گا اگر ان دنوں میں موضوع سے منسوب ہو گئی تو۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار قرآن سے جدا نہیں، الگ نہیں۔ انشاءاللہ کل اسی حوالے سے وضاحت کروں گا، آپ کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات بڑی اہم کروں۔ لیکن عزیزان محترم، جیسا بس بیٹا بس جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایام وہ عزاداری کے حوالے سے اور یہ مناسبتوں کی پھر راتیں ہیں، اس لیے جلدی مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں ماتمداری بھی ہونی ہے، اذان مغرب کا وقت۔ آج ایک باب الحوائج کا پھر ذکر ہے۔ کون باب الحوائج؟ قیامت تک ذکر حسین کا اور علم عباس کا۔ خیبر میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو علم دیا، حضرت جعفر طیار کو بھی دیا، بڑے بڑے علمدار ہوئے، علم بردار ہوئے، لیکن خدا کی قسم قیامت تک اس تحریک حسینی کے علم کو جس نے اپنے نام کر لیا اس کا نام عباس ہے۔ نہیں یوں نہیں، ایک جملہ تو کہنے ہو تاکہ پھر عظمت حضرت عباس کے ساتھ گر جاؤ۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تو یہ تو سارے نبیوں کی نمائندگی میں آئے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو حسین کربلا میں 124,000 نبیوں کے نمائندے ہیں، اور جو اسی نمائندہ بن کے آئے کربلا میں، جو اس لشکر کا علمدار بن جائے، ہائے ہائے، اسی لشکر کا علمدار جس لشکر نے قیامت تک کے لیے ہر عنوان کو مٹا کے ایک عنوان اپنے نام کر لیا۔ بعض باتیں اس لیے کرتا ہوں چونکہ اس ذہنیت اور اس بلندی یہ فکر کے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں۔ دیکھیں، آدم سے لے کر خاتم تک حق و باطل کی جنگ میں نام بدلتے رہے، ادھر فرعون، ادھر موسیٰ، ادھر نمرود، ادھر ابراہیم، ادھر سرکار، ادھر ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے، لیکن حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ اب قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے دو ہی عنوان کافی ہیں، یزید اور حسین۔ اب کہہ دوں جملہ، جو قیامت تک کے لیے حق کے عنوان کا مصداق بن جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے لشکر کا علمدار بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اے مولا عباس، ایسے ہی تھوڑا ہے؟ یہ ساری شہادتوں میں سب سے منفرد شہادت، بلکہ یوں کہوں کہ کربلا میں حسین معصوم کو چھوڑ کر سب کے درمیان عباس ایسے ہیں جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ اب پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت عباس کمرے بنی ہاشم، کیا کروں، ایک ایک جملے پہ رکنے کو دل چاہ لیکن نہیں، زحمت زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ عزادارو، پہلا جملہ کس کے لیے؟ کمرے بنی ہاشم کے لیے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس گھر میں اکبر ہو ہم شکل پیغمبر، جس گھر میں قاسم ہو حسن کی تصویر، جس گھر میں حسین ہو، اس گھر سے کمرے بنی ہاشم، یہ کیسا قبر ہے، یہ کیسا کمر ہے بتاؤں؟ کربلا میں حسین کیا ہے؟ اب نام بھی لیتا ہوں۔ آیت اللہ جعفر تشتری کیا خوبصورت استدلال کرتے ہیں مصائب میں، فرماتے ہیں اگر آپ مقتل پڑھیں نا، مقتل تو کہتے ہیں شہادتیں ہوئی ہیں ترتیب سے، اور امام حسین نے بھیجا، امام حسین چاہتے تھے روزے عاشور جنگ طویل ہو، چاہتے تھے، اسی لیے ایک ایک کو بھیجتے تھے، لشکر سے حملہ نہیں کرواتے تھے، ادھر سے ادھر سے بھیجتے تھے، تاکہ یہ درمیان میں جو وقفہ ہے، میں دنیا کو بتاؤں کہ یہ اچانک حملہ نہیں ہوا، یہ جنگ مسلط کی گئی۔ اب حسین بھیجتے رہے، سب کو بھیجتے رہے، آیت اللہ جعفر تشتری کہتے فرماتے ہیں کہ آپ مقتل کی کتابیں پڑھیں، جب تک عباس زندہ رہے بچے پانی مانگتے رہے۔ آپ شاید متوجہ ہو گئے، اجرک من اللہ، فرماتے ہیں جب تک کمرے بنی ہاشم زندہ رہے بچے پانی مانگتے رہے، لیکن کہتے ہیں روایات پڑھ لیں شہادت عباس کے بعد پھر بچوں نے پانی نہیں مانگا۔ تو اب وہ جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بچوں کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ کہتے ہیں نہیں، بچوں کی آس ختم ہو گئی، بچوں کی آس ختم ہو گئی کہ اب پانی لانے والا نہیں رہا۔ نہیں، توجہ فرمائیں، ایک روایت اور پڑھوں پھر حضرت عباس کی شہادت کی طرف اشارہ کروں۔ عزادارو، حضرت عباس بلا تشبیہ یوں چل رہے ہیں کہ پشت سے آ کر حضرت سکینہ نے پکڑا، جب یوں دیکھا نا تو جواب نہیں دیا۔ حضرت سکینہ نے کہا چچا میرے ساتھ ذرا چلیں گے؟ یہ ہے حسین سے محبت۔ جواب نہیں دیا، پوچھا نہیں، کہاں، پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت سکینہ لے کر ایک خیمے میں آئی، کہا چچا خیمے کے اندر نہ آئیں، میں پردہ ہٹاتی ہوں منظر دیکھے۔ جانتے ہو کیا منظر تھا؟ علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب میں نے پڑھا، کہتے ہیں منظر یہ تھا، حضرت عباس دراز قامت تھے، جھکے اور خیمے کے اندر دیکھا۔ یہ وہ خیمہ تھا کہ جب پانی کے مشکیزے تھے نا تو یہاں رکھے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب ریت پر پانی کا مشکیزہ رکھو تو پانی سمتا رہتا ہے اور اس سے وہ زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ایک نمی آ جاتی ہے۔ حضرت عباس نے کیا منظر دیکھا؟ کیا منظر دیکھا کہ بچے ہیں اور گریبان چاکیے ہوئے ہیں اور منہ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے پیار۔ اب حضرت عباس کا یہ منظر دیکھنا اب رہا نہ گیا، کہنے لگے سکینہ میرے ساتھ چلو۔ بس عزاداران حسین، معذرت چاہتا ہوں، میں حضرت عباس کی شہادت ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں اس عالم کا ذکر بھی ہو جائے، ان کی بلندی درجات کا سبب بھی بن جائے، اور انہی کے ذکر سے مجلس کمرے بنی ہاشم کو اختتام دوں۔ کیا خوبصورت جملے ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں نے متعدد بار پڑھے ہیں۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ نجف رہتے تھے، جانتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہا محرم کے قریب، کہنے لگے کربلا چلتے ہیں۔ اہتمام و انتظام ہوا، کربلا میں اعلان ہوا مرجع تشیع اور ان چند مراجع میں کہ جن کی تقلید کروڑوں میں تھی۔ کہتے ہیں جیسے ہی کربلا اطلاع ملی لوگ آ گئے، ایک جمع غفیر و مجمع عام، کربلا پہنچے، سفر کرتے ہوئے بین الحرمین پہنچے۔ سننا، بین الحرمین پہنچے تو آیت اللہ خوئی چل پڑے حضرت عباس کی طرف، روزہ عباس کی طرف جب چلے نا، ذریعہ عباس کی طرف، تو کسی نے پوچھا کہ وہ تو امام معصوم سید الشہداء، حضرت عباس کا مقام جتنا بلند، امام تو نہیں، اور آپ پہلے ان کے ذریعے پہ جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے استاد کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کون سی وصیت؟ کہتے ہیں میرے عرفان میں استاد تھے آیت اللہ سید علی قاضی، وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کربلا آؤ تو پہلے ذریعے عباس پہ جانا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا کیوں؟ کہنے لگے جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے، ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ جب گئے نا، اب ان کے تین سلام جو آج تمام کربلا نجف عراق میں پڑھے جاتے ہیں، یہ فرمانے معصوم نہیں ہیں، یہ اس مرجع کی زبان سے نکلے ہوئے سلام ہیں۔ کہتے ہیں ذریعہ عباس کے سامنے آ گئے اور دونوں ہاتھ پیشانی میں رکھے۔ کیا مقام ہے عباس کا؟ پہلا سلام کیا، کیا سلام کیا؟ السلام علیک یا شباب الحسین۔ توجہ فرمائیے، اے حسین کی جوانی میرا آپ پر سلام۔ دوسرا سلام سنیں گے، کہتے آغا خوئی نے عمامہ اتارا اور گریہ بلند ہوا اور روتے روتے کہا السلام علیکا یا حجاب زینب، یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے، اجرکم من اللہ۔ باب الحوائج کا ذکر ہے، ہمت مجھ میں نہیں رہی، لیکن اپنا خون جگر کے ساتھ حضرت عباس کی مصیبت پڑھتے ہیں۔ آئے تیسرا سلام سنیں گے، ایک دفعہ کا السلام علیکہ یا سکائے سکینہ۔ اب جملے بدل دوں، اے حسین کی جوانی، اے زینب کے پردے، اے سکینہ کی پیاس، تجھ پہ سلام۔ جب یہی عباس زین سے زمین پر آئے تو میرے حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے۔ فوج اشقیا کے سپاہی لکھتے ہیں ہر شہید کے بعد ہم نے دیکھا حسین کی ہمت باقی ہے، لیکن کہتے ہیں جب علمدار گرا اب چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہاں میرا حسین آئے، عباس کا سر اٹھایا، آغوش میں رکھا، زانو پہ سر ہے۔ حضرت عباس نے کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا بازو سلامت ہوتے تو زحمت نہ دیتا، ذرا میری آنکھ کو صاف کرو، آپ کے رخ انور کی زیارت کروں۔ بس آنکھ سے خون صاف کیا، میں جو جملہ پڑھ رہا ہوں حوالہ دے دیتا ہوں، علامہ قراروی لکھتے ہیں، جب نجم الحسن قراروی صاحب کہتے ہیں جب زانوئے حسین پر سر عباس تھا نا، خون صاف کیا، چہرہ حسین کو دیکھا، ایک جملہ کہا، کہا اتنی دیر میں بڑھاپا نمایاں ہو گیا، سنیں گے؟ کہنے لگے عباس مجھے دشمن تانے دے رہا ہے، عباس دشمن تانے دے رہا ہے، اب سنیں اور زحمت ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ قرار بھی لکھتے ہیں ایک دفعہ حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، سنیں گے؟ عباس کی وفا کہاں پہنچ گئی، عرض کرنے لگے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانو پر ہے۔ ہاں عباس ایسا ہی ہے، سنیں گے؟ کہتے ہیں مولا مولا اگر زحمت نہ ہو تو سر اٹھا کے ریت پہ رکھ دے، اس خاک کربلا پہ سر رکھ دے۔ عباس کیوں میرے زانو پہ سر رکھنے میں؟ کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میں جان دوں اور سر آپ کے زانو پر، لیکن مجھے حیات ہی ہے۔ عباس کیسی؟ کہا غلام کا سر تیرے زانو پر، تھوڑی دیر بعد آپ زین سے زمین پر آؤ گے تو سر کون اٹھائے گا؟ اجرکم من اللہ۔ ایک جملہ سن لے، ایک جملہ، مجھے نہیں معلوم مجھ میں طاقت ہے یا نہیں کہ یہ جملہ پہنچا سکوں، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں۔ عباس کی آنکھیں بند ہوئی، میرے حسین نے علم اور مشکیزہ اٹھایا، اور پتہ ہے لاشا عباس پہ کھڑے ہو کے عباس کو مخاطب کیا، کہا عباس تو نے وصیت کیا لاشا نہ اٹھانا، لیکن عباس تیرے بعد دو کام ہو گئے جو پہلے نہیں ہوئے، کیا ہو گیا؟ کہا وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، اب عمر سعد اور شمار جی بھر کے سوئیں گے، اور وہ زینب جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی، اب شام غریبہ۔